الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اسی مہینے میں تین چار دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا ہے. میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے صحابہ کے بارے میں تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے اور وقتاً فوقتاً ہوتا رہنا چاہیے کہ یہ ہماری دین کے اولین گواہ ہیں. انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا. ان کی ایک ایک بات کو روایت کی شکل میں ہم تک پہنچانے کا فرض انہوں نے انجام دیا. پھر انہوں نے اپنی زندگی چونکہ حضرت کی سنت کے مطابق ڈھال لی تھی، اسی اللہ کے آخری رسول نے ہمیں ان کا اتباع کرنے کا حکم دیا اور یہاں تک فرمایا کہ میرا ایک ایک صحابی اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بے ایہم اقتدائیتم اقتدائیتم، تم جن کا بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور خلفاء راشدین کے بارے میں تو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میرے زندگی کے رویے کے مطابق تمہیں اپنا رویہ اختیار کرنا ہے اور میرے طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہاری ضروری ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو. اسی طرح تم یہ بھی دیکھو کہ اللہ کے رسول کے ان چاہنے والوں نے، خاص طور پر خلفاء راشدین نے کس طرح زندگی گزاری تھی، ان کی سنت کے طریقے کی پیروی کرنا بھی تمہارے لیے لازمی. تو یہ چونکہ حیثیت ہے ان صحابہ کی، اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم جب کبھی موقع ملے ان کا تذکرہ کریں، ان کی یادوں کو تازہ کریں. شخصیت پرستی مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مقتدا بنایا ہے، ان کو بھی ہمارے لیے مطبوع بنایا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانے تو صحیح کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ سے کہنی ہے اور جس سے میری بات کو زیادہ اہمیت شاید ملے گی اور زیادہ سمجھنے میں آسانی رہے گی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. آپ ہمارے لیے کامل نمونہ ہیں, ایک مکمل, ایک صحیح, ایک درخشندہ نمونہ ہے زندگی کا جن کی پیروی ہمیں کرنی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں غور و فکر کرنے کی تو ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزاری ہے آپ نے بطور رسول گزاری. رسول سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ رسالت کیسے کی جاتی ہے, ان سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ رسول کی پیروی کیسے کی جاتی. یہ ایک نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ تبلیغ و دعوت کے اصول کیا, حضور نے انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے کیا بنیادی تھیوری اور بنیادی اصول بخشے ہیں, اس بات کی تو آپ کو خبر ہو سکتی. آپ نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے, اللہ کا تقویٰ کیسے اختیار کیا ہے, اللہ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کیا ہے, آپ کی نمازیں کس طرح کی تھیں, آپ کی نمازوں میں خشوع خضوع کس طرح کا تھا, آپ جب اللہ کے بارگاہ میں جھکتے تھے تو آپ نے جھکنے کا انداز کیا تھا, آپ کے آنسو چھلکنے لگتے تھے تو اس کی وجہ کیا ہوتی تھی اور ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا, اور ہر خطرناک سے خطرناک وقت میں آپ نے جس طرح اللہ پر سہارا کیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا, آپ پر توکل کیا, اس کا انداز کیا تھا. یہ تمام باتیں جو رسالت سے تعلق رکھتی ہیں آپ یہ حضور سے جان سکتے ہیں, یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, اللہ کو خوش کیسے کیا جاتا ہے, اس کی رضا کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے. یہ باتیں ہمیں صرف ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتی. لیکن اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ حضور کی رضا کس طرح حاصل کی جاتی ہے, آپ کی ٹھیک سنت کی پیروی کس طرح کی جاتی ہے, آپ کن کاموں میں خوش ہوتے تھے, کن کاموں سے ناراض ہوتے تھے, آپ نے بطور خاص کس طرح صحابہ کی تربیت فرمائی تھی, آپ نے ان کا تزکیہ نفوس کیسے فرمایا تھا, آپ تلاوت آیات کا فرض کیسے انجام دیتے تھے, آپ نے تعلیم کتاب کا فرض کیسے انجام دیا ہے, آپ کے جو چاروں فرائض ہیں آپ نے اس کو کیسے ادا کیا ہے, اس کا کوئی نمونہ ہمارے پاس. یعنی ان باتوں کو جاننے کے لیے تو ہمیں حضور کو نہیں حضور کے صحابہ کو دیکھنا ہوگا. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اس بات کا نمونہ اللہ کا رسول ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے اور اس کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے, بالکل اسی طرح خود حضور کی پیروی کیسے کرنی ہے اور آپ کی اطاعت کیسے کرنی ہے, اس کا نمونہ حضور کی ذات نہیں ہے بلکہ اس کا نمونہ ابو بکر کی ذات ہے رضی اللہ تعالی. کہ آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ واقعی سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کے احکام کی اطاعت اور کس طرح کٹھن سے کٹھن وقت میں اس کو مضبوطی سے پکڑ کے آدمی کیسے بیٹھ سکتا ہے, تو اس میں تو یقین ہم حضور کی طرف دیکھیں گے اور حضور کی زندگی ہماری درخشا نمونہ. لیکن یہ بات کہ جس طرح حضور نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنے والا کون ہے, بالکل انہی راہوں پہ چل کر زندگی کس نے گزاری ہے, بالکل اسی طرح کا ہونے کا کس نے کوشش کی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ کے رسول میں نہیں ملے گی, یہ بات آپ کو صحابہ میں ملے گی. اور صحابہ میں چونکہ سب سے کامل شخصیت جس نے واقعہ دنیا کا ہمارا جہد قسم کی زندگی گزاری ہے اور جس کو سب سے زیادہ قرب حاصل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جن کو حضور نے سب سے زیادہ اعتماد سے نوازا, وہ چونکہ حضرت صدیق اکبر ہیں, اس لیے کہنا چاہیے کہ حضور کے اتباع کا سب سے اعلیٰ نمونہ, یوں تو سارے صحابہ ہیں لیکن ان میں سب سے اعلیٰ نمونہ وہ ذات صدیق اکبر ہے. اس لیے جب بھی موقع آتا ہے ان کے دن کا ان کے وفات کا تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی زندگی کے درخشاں ابواب کو کھول کے دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کے نازک لمحات میں بھی اور عام حالات میں انہیں حضور کا اتباع کیسے کیا تھا. جب ہم صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یوں تو ظاہر ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے اتنے ہی سال چاہیے جتنی انہوں نے زندگی گزاری, بلکہ اس کو غور و فکر کریے تو خیر بہت لمبا طویل عرصہ چاہیے, لیکن تھوڑے سے وقت میں جو ذرا جستہ جستہ باتیں کہی جا سکتی ہیں میں ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے آپ کو ان کے مقام و مرتبہ کی بھی خبر ہوگی اور ان کے حضرت کے ساتھ تعلق کے بارے میں بھی اندازہ ہو سکے گا. جب ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام کس کا، تو ہماری ایک ہی راستہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں تلاش کریں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد یا اپنے قرب کے حوالے سے کسی کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کے حالات کو جانچے پرکھیں اور اس سے ہم اندازے لگائیں. ایک یہ کہ خود حضرت کی ذات گرامی نے اگر کبھی کسی کے بارے میں ایسا کوئی ریمارک پاس کیا ہے اور کوئی بات ایسی فرمائی ہے تو پھر ظاہر اس سے زیادہ اتھنٹک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. حضور نے اپنے وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا تفصیلی خطبہ تھا. خطبے آپ نے اس کے بعد بھی دیے لیکن اتنی تفصیلی باتیں آپ نے اس کے بعد نہیں فرمائی، کیونکہ جیسے جیسے کمزوری بڑھتی گئی آپ کا آنا بھی کم ہوتا گیا حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا. اور اگر تشریف لائے بھی سر پر پٹی باندھ کر اور دوسروں کے کندھوں پہ سہارا لے کر تو بڑی مختصر سے آپ نے گفتگو فرمائی. تو یہ 5 دن پہلے جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اسی میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے. دلچسپ سمجھنے کے اعتبار سے ہے، ویسے دلچسپ نہیں ہے، ویسے تو بڑا رولا دینے والا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے اللہ کا قرب چاہے تو اس کو پسند کر کے اس کے پاس چلا جائے اور چاہے تو دنیا کو پسند کر لے. تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کا قرب پسند کیا، اس کی مصاحبت پسند کیا، اس کے پاس جانے کو پسند فرمایا، اس کی رفاقت پسند کی، جو حدیث کے الفاظ ہے. تمام صحابہ یہ واقعہ سن رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک ابو بکر ہیں کہ جو بے ساختہ روئے اور 2-3 دفعہ فرمایا کہ ہماری جانیں اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں. اس سے روتے جاتے تو رشتے کے جملے کہہ رہے تھے اور حضور نے فرمایا کہ ابو بکر چپ رہو، ابو بکر تسلی رکھو. کچھ صحابہ نے آپس میں بات کی کہ حضور نے تو ایک آدمی کی بات کی کہ ایک آدمی سے یہ کہا گیا، اس نے یہ کہا اور اس نے یہ بات پسند کی، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ایسے نہیں اندازہ ہو سکا کہ حضور کیا فرمانا چاہتے تھے. اور یہ کہا کہ عجیب بات ہے، یہ ہماری بزرگ جو شخصیت ہیں ان کو جب دیکھو روتے ہیں، کہ ہنسنے کی بات میں بھی روتے ہیں، روتے کی بات میں، رونے کی بات میں روتے. تو بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اپنی بات فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو ہمارے پاس چلے آؤ. تو میں نے اللہ کی رفاقت پسند کی تو ہم صدیق اکبر اس لیے روئے کہ معلوم ہوتا جانے کا وقت آ گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آن حضرت کے مزاج شناس تھے. جن باتوں کو لوگ کہیں بہت غور و فکر کے بعد سمجھتے تھے، حضور کی ان باتوں کو وہ آپ کے تیور بدلنے سے پہچان لیتے تھے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ صحابہ نے اس کو نہیں سمجھا، صدیق اکبر نے فوراً سمجھا. بس جب یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تو اس میں چونکہ اللہ نے مسلمانوں کے فوج در فوج، لوگوں کے فوج در فوج اسلام کے دائرے میں آنے کی بات فرمائی ہے اور اسلام کے غلبے کی خبر دی ہے، تو مسلمان اس کو سن کے بہت خوش ہوئے، اللہ کے شکر ادا کیا کہ عام غلبہ ملا اسلام کو اور پورا جزیرہ عرب میں اس کو غلبہ مکمل ہوتا جا رہا. لیکن ایک ابو بکر تھے جو اسی طرح بے ساختہ رو رہے تھے. چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس پاس سے رو رہے ہیں، تو عرب کہ تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ حضور کا کام مکمل ہو رہا، اور جب کام مکمل ہو جائے گا تو حضور کو واپس بلا لیا جائے گا. تم غلبہ عمومی پر خوش ہوتے ہو کہ اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس غلبے میں حضور کو واپس جانا، میں اس کے لیے روتا ہوں. تو خیر اس خطبے میں حضور نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک بات یہ تھی، فرمایا لوگوں تم میں سے جس آدمی کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اس نے اس کے قبول کرنے میں تردد کی، کس نے معجزہ مانگا، کس نے دلیل مانگی، کس نے مخالفت کی، کس نے کچھ کہا، کس نے کچھ کہا، لیکن ایک ابو بکر ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا وہ معلوم ہوتا پہلے سے تیار بیٹھے تھے قبول کرنے کو. اس لیے تو مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ صدیق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے دل پر پیغمبر کے انوار کا عکس پڑتا. یوں سمجھو ایک ہوتا ہے آئینہ، ظاہر ہے وہ بالکل سپار صاف چیز ہے، اگر آپ اس پر کچھ چیز لکھ دیں گے تو یوں سمجھیے کہ آپ اس کی آب و تاب ختم کر ڈالیں، لیکن ایک ہے دیوار جس پر آپ کوئی بھی میناکاری کر سکتے ہیں، اس پر پھول بوٹے بنا سکتے ہیں، اس پر تحریر لکھ سکتے ہیں، اس کو مان مان کر آپ روشن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس دیوار کا پردہ ہٹائیں گے تو اس کا عکس اس آئینے میں پڑے گا. صدیق کا عکس دل مسلسل اللہ کے نبی کے تذکیہ کے بعد ایک آئینے کی مانند ہو جاتا ہے. اس لیے جو چیز آن حضرت کی طبیعت میں آتی ہے نا اور اللہ کے انوار جب اس پر اترتے ہیں تو اس کا عکس اس آئینے پہ اترتا ہے. اس لیے جو محسوس کرتے ہیں حضور ابو بکر ضرور محسوس کرتے تھے، جن باتوں سے حضور خوش ہوتے تھے وہ خوش ہوتے تھے اور جن باتوں میں حضور ناراض ہوتے تھے وہ ناراض ہوتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی تردد کیا، لیکن ابو بکر تو معلوم ہوتا پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے تھے، حالانکہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب پتا چلا تو خود بھاگے ہوئے آئے اور حضور سے پوچھا، فوراً اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد پھر کیا کیا، جب خود پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اب مجھے کرنا کیا ہے، فرمایا وہی کام کرنا جو پہلے میں اکیلا کرتا تھا ہم دونوں مل کے کریں. تو دیکھو جس نے سب سے پہلے اسلام کی ذمہ داریوں میں حضور کا ہاتھ بٹھایا ہے وہ ظاہر ابو بکر. اور یہ بھی فرمایا لوگوں جس نے سخت تکلیفوں میں مجھے سہارا دیا، جس نے مشکل سے مشکل وقت میں میرا دست و بازو بننے کی کوشش کی، اور جب میرا ہاتھ بالکل خالی ہو گیا تو جس کا مال میرے کام آیا، کہا وہ صرف ابو بکر. یعنی ابو بکر جب ایمان لائے ہیں تو جو مال تجارت تھا وہ کتنے ہزاروں پر مشتمل ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس بارے میں ہم نہیں جانتے. زیادہ سے زیادہ مال تو انویسٹ مال تجارت میں کیا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو نقد آپ کے پاس تھا وہ 40,000 درہم تھا. اور یہ سارا اور سارا مال تجارت دونوں مل کے کس کے کام آئے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جب حضور ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابو بکر سامنے سے گزرے تو لباس نہیں تھا تن پوشی کے لیے، یعنی وہ جو کبھی قریش کا نامور سردار تھا اور جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، آج یہ حال تھا کہ پہنے کو کپڑے نہیں تھے، کہیں سے ایک پرانا کمبل مل گیا تھا اس میں سے سر گزار لیا تھا اور دائیں بائیں ٹانگیں یہ کانٹے اڑا لیے تھے تاکہ ستر پوشی کا کام دے سکے. جب حضور نے اس طرح دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنے میں حضرت ابو بکر پاس آ بیٹھے، لیکن حضور ان کی طرف دیکھ کر بار بار پریشان ہو رہے تھے کہ یہ وہی ابو بکر ہے جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اور آج یہ اس کا حال کس کے ہاتھوں ہوا ہے کہ جو کوئی تھا وہ اسلام کے لیے تیار تھی، سب کو ختم کر ڈالا. اتنے میں آ حضرت پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی، کہ جب وحی اترتی تھی تو ایک خاص کیفیت تاری ہوتی تھی کہ حضور کا سر مبارک جھو جاتا تھا اور چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، چاہے سردیاں ہوتی چاہے گرمی. تو جب یہ کیفیت ہٹی تو آپ نے سر اٹھایا اور آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، جبریل آئے تھے اور تمہیں اللہ کا سلام پہنچایا. کہ اللہ تمہیں سلام کہتے، اور ساتھ یہ کہا کہ پروردگار یہ پوچھتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی اور کھیلتے تھے تم دولت میں، اس وقت تم اپنے اللہ سے خوش تھے، اور آج جب کہ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں تو کیا اب بھی خوش ہو؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ چیخ نکلی ابو بکر کی اور کہا حضور اللہ سے بھی ناراض ہو سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ خوش ہوں. اس کے بعد حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اور جب آپ کے سامنے یہ آیتیں پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اللہ فرماتا داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیا کون خوش نصیب ہوگا جس کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا؟ تو اور ماں کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، ان میں سب سے پہلے آدمی تو. لیکن میں اگلی بات اور کہنا چاہتا ہوں جس پر حضور کا جو میں خاص بات جس کے لیے ساری بات کہی، کہ اس خطبے میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی آخر میں جا کر، فرمایا لوگوں جس نے بھی دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے اس میں سے ایک ایک احسان کا بدلہ سینکڑوں احسانوں کے ساتھ دیا، یعنی احسان سے بڑھ کر ہر ایک پر احسان کیا میں. لیکن ایک ابو بکر ہیں کہ انہوں نے جس طرح اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنی ہر چیز سے احسانات کیے ہیں مجھ پر اور اسلام پر، کہا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ قیامت کے دن صرف اللہ دے گا. چنانچہ بدلے کے حوالے جب بات چلی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میں کسی کو محبت و خلت کا وہ مقام دے سکتا جو سب سے آخری مقام، جو رشتہ آدمی صرف اللہ سے رکھتا، ہمیں اس کی کیا خبر، ہم تو جانتے ہیں ان مقامات کو، کہ آخری مقام محبت کا یا خلت کا، کہا اگر اس میں کسی کو شریک کر سکتا نا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میں چونکہ کسی کو بنا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اس لیے میرا خلیل اللہ ہے، دنیا میں اگر کوئی میرا خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتا. اور فرمایا جب چونکہ چل چلاؤ ہے آخر کا وقت قریب آ رہا، فرمایا جتنے بھی راستے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، گھروں کے اکثر کے دروازے بہت سارے مقربین کے دروازے کھلتے تھے، فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، اس لیے کہ کسی وقت بھی میں تخلیم ان کو بلا سکتا، چنانچہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے. اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کس کو کس حضور کی ذات کا اعتماد کتنا حاصل تھا، اور آپ قرب میں کس مقام پر کھڑے تھے. اور یہ بات کہہ کر میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت جس طرح اللہ کی اطاعت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، تو جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کا قرب بھی اللہ کا قرب ہے. تو جس کو اتنا قریبی قرب حاصل ہے نا اللہ کے رسول کا، تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر قرب اسے اللہ کا بھی حاصل ہوگا. تو جس کا یہ مقام و مرتبہ ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے. دوسری بات جو سب سے جو بڑی نظر آتی ہے کہ یوں تو صحابہ میں سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، خاص طور پر ابتدائی دور کے صحابہ میں سے جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، یا اہل بدر کہا جاتا ہے، یا صحابہ شجرہ کہا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، جو ان کے آپس میں مقامات میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، فرق بھی ہے، لیکن بہرحال ہم سب یہ سب ہم سب کے سر کے تاج، ان سب نے ایک سے ایک بڑھ کر اسلام کے راستے میں قربانیاں دی. لیکن جس نے سب سے پہلے مار کھائی ہے اسلام کے لیے وہ صرف ابو بکر. حضور مسجد نبوی میں کبھی کبھی اشرار قریش کے سامنے بھی نماز پڑھنے کی ضرورت فرماتے ہیں، حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر حضور کبھی ہاتھ باندھ کبھی کھڑے ہوتے کعبۃ اللہ کے سامنے تو وہ لوگ بگڑ جاتے تھے، بعض وہاں پر حملہ آور ہوتے. لیکن اس کے باوجود آپ کی جرم جسارت کا عالم یہ تھا کہ آپ کئی دفعہ ان کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور رات کو تو خاص طور پر اس وقت لمبی نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی پڑھتے جب یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. لیکن دن کے بھی مختلف اوقات میں خاص طور عصر کے وقت یعنی شام کے جٹپٹے میں حضور آ کر نماز پڑھتے تھے. ایسی نماز کے لیے حضور کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے حملہ کر دیا. عقبہ بن ابی معیط جس نے واقعت میں اقدام قتل کر ڈالا, قتل کا اقدام, قتل نہیں میں اقدام قتل کر رہا, اور جس نے قتل جرم ہے اقدام قتل بھی تو جرم ہے, اور شاید اسی جرم میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے قیدیوں میں سے اس کو راستے میں قتل کرنے کا حکم دیا, اس کو قتل کروا دیا. یہ جو بدبخت تھا اس نے آگے بڑھ کر حضور کے گلے میں پٹکا ڈالا اور پھر اس کو بل دینا شروع کیا. چنانچہ اس حد تک بل دیا کہ حضور کی سانس کا سانس رک گیا اور آنکھیں باہر ہو بنائی. اب ظاہر ہے کہ آپ کی موت میں کوئی شبہ کر نہیں رہ گیا تھا کہ یہ شخص آپ کی جان لے کے چھوڑے گا. کہ اچانک صدیق اکبر کو اطلاع ملی کہ کسی بدبخت نے حضور کے گلے میں پٹکا ڈالا ہے اور وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتا ہے, وہ بڑی تیزی سے بھاگے ہوئے آئے اور آ کر عقبہ کو دھکا دے کے گرایا. دوسرے لوگ ان کی مدد کے لیے بڑھے تو آپ ان سے گتھم گتھا ہوئے. وہ چونکہ زیادہ تھے آپ صرف اکیلے تھے, انہوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا لیکن ابو بکر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی یہ ناک مکہ لگنے کی وجہ سے تقریباً آپ کے نقصان کے ساتھ چمٹ کے رہ گئے, ایسا لگ رہا ہڈیاں ٹوٹ گئی. چنانچہ بے ہوشی کی حالت میں جب آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا آپ کے گھر تو سانس کی آمد و شد باقی تھی اور معلوم ہوتا تھا ابھی زندہ ہیں لیکن لگتا تھا کہ شاید بچیں گے نہیں. گھر لے گیا تو ذرا ہوش ہی نہیں تھا, کھانا پینا کیا تھا. تین دن کے بعد ہوش آیا تو بعض میں سلمہ آپ کی جو اہلیہ تھی وہ پاس بیٹھی, نہ والدہ آپ کے پاس بیٹھی. انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹے نے آنکھیں کھولی میں بہت خوش ہوئی. انہوں نے کہا تمہیں تین دن ہو گئے بے ہوشی کی حالت میں, خدا کے لیے یہ لو ایک پیالہ دودھ کا پی لو تاکہ تمہارے اندر کچھ جان آئے. آپ نے کہا اماں دودھ نہیں پیوں گا, مری یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں. وہ چونکہ ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی سٹ پٹا کے چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے کہا جس کی خاطر تیرا یہ حال ہوا کہ تجھے ہم اٹھا کے لائے تو لگتا تھا کہ تیرا قیمہ کر دیا انہیں مار مار کے, تیری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی, اور اب تجھے ہوش آیا تین دن کے بعد تجھے پھر اسی کا خیال. تو قسم کھا کے کہا کہ منہ نہیں لگاؤں گا میں دودھ کو جب تک میں حضور کو خیریت سے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں. چنانچہ عمر فاروق کی بہن فاطمہ وہ اور کوئی ساتھ ان کے گیا تو ان کے سہارے پر کو آدمی کو بلایا, اٹھا کر ان کو لے گئے, حضور دار ارقم میں تھے. جیسے ہی حضور کی نگاہ پڑی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کو سامنے بٹھایا تو یہ آگے بڑھے اور حضور کے قدموں میں پاؤں رکھ دیے, سر رکھ دیے. پوچھا حضور آپ کیسے, پوچھا فرمایا تم کیسے ہو, کہا حضور اگر آپ خیریت سے ہیں تو میں خیریت سے. یہ پہلی مار ہے اسلام میں جس نے اللہ کے رسول کی خاطر اور اللہ کی توحید کی خاطر اور اسلام کی خاطر کسی نے مار کھائی ہے, اس سے پہلے مار کھانے کا کوئی واقعہ نہیں. یعنی جو سبقتیں بخشی ہیں اللہ نے ہر معاملے میں حضرت صدیق اکبر کو, میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یوں تو سارے ہی صحابہ ایک سے ایک بڑھ کر ان باتوں کے کرنے والے تھے لیکن اللہ نے ہر معاملے میں صدیق اکبر کو جسے آگے رکھا ہے, اس کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے. اس سے آپ دیکھ لیں کہ حضور نے اس کا تو اعتراف فرمایا کہ کسی کے مال سے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچا جیسے ابو بکر کے مال سے پہنچا, تو جو کچھ ان کے پاس مکہ معظمہ میں تھا وہ تو سامنے چھاور کر ہی چکے تھے. لیکن جب تنگ تبوک میں حضور نے اپیل فرمائی کہ لوگوں یہ جیش الاسرا ہے, تنگی کا لشکر, ایک بہت بڑی قوت سے مقابلہ ہے اور ہمارے پاس وسائل میں کچھ نہیں ہے, تو جو آدمی بھی اس وقت مدد کرے گا اللہ کے دین کی تو اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا, چنانچہ آپ نے جب اپیل فرمائی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہا کر دی خیرات کرنے کی، 1000 مجاہدین کو مسلح کیا. اللہ نے بڑا مال بخشا تھا، اس سے بڑا دل دیا تھا، 1000 مجاہدوں کو گھوڑے خرید کے دیے، اسلحہ خرید کے دیے، اور 1000 اشرفی حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی. اشرفی سونے کی ہوتی تھی، تقریباً نصف تولہ سونا. حضور ممبر پر تشریف فرما تھے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اشرفیاں ڈھیل رہے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان، آج کے بعد کوئی گناہ تجھے نقصان نہیں دے، جنت تیرے لیے لازم ہو گئی. چنانچہ ہر ایک نے دل کھول کر دیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ان دنوں نسبتاً میرے گھر میں کچھ خوشحالی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج میں جی بھر کے دوں گا اور آج میں کوشش کروں گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے دین کے ہر کام میں اور نیکی کے ہر کام میں، آج میں ان کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. کہا میں گھر گیا اور سوئی دھاگے تک ایک ایک چیز میں نے شمار کر ڈالی، آدھی چیزیں گھر میں رکھی، آدھی حضور کی خدمت میں لے آئے. لا کے جب سامان میں نے حضور کی خدمت میں رکھا تو پوچھا، عمر گھر کیا چھوڑ آئے اور ساتھ کیا لے آئے؟ کہا حضور، جو کوئی تھا اس کا نصف گھر چھوڑ آیا ہوں اور نصف آپ کے قدموں میں ڈال دیا. کیا مقابلے ہیں ان کے، یعنی وہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ دینے میں کون آگے بڑھتا ہے. اتنے میں ابو بکر تشریف لے آئے. چنانچہ جو کوئی لائے وہ سامنے رکھ دیا تو حضور نے پوچھا، ابو بکر کیا لائے ہو، یہاں کیا لائے اور گھر کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا، حضور جو کچھ گھر میں تھا وہ آپ کے لیے لے آیا ہوں اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا، اب گھر میں کچھ نہیں. عمر نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر تجھ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں، تجھ سے کون آگے بڑھ سکتا. اسے ابو بکر کے لیے اقبال کا مشہور شعر بڑا سادہ تھا، لیکن میں تو ہمیشہ اس کو لافانی شعر کہتا ہوں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ان کی ایک ہی ترجیح تھی، ایک ہی چیز تھی جس کے لیے وہ جیتے تھے اور مرتے تھے، اور اسی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اسی ان کی زندگی وابستہ تھی، وہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی ذات تھی. پھر وہ مزاج شناس رسول کتنے تھے، اس کی میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، اور دینی احکام ہے تو اس کی مثالیں بہت ہیں. لیکن بعض ایسے معاملات میں جبکہ صحابہ کے جذبات کسی چیز کو جلدی فالو نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ابو بکر اس وقت بھی بالکل ویسے ہی مطمئن ہوتے تھے ان باتوں پر جیسے حضور خود مطمئن تھے. مثلا جب آپ نے حدیبیہ کا معاہدہ فرمایا تو آپ جانتے ہیں اس میں بعض ایسی شرائط بھی قبول کر لی گئی جو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دب کے شرائط کو قبول کرتا ہے، تو صحابہ اس کے لیے خوش نہیں تھے. خاص طور پر یہ بات کہ اس طرح عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ لوگ واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر آپ عمرہ کر سکتے. صحابہ کے لیے یہ بات نہایت ناقابل قبول تھی کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، کیا بغیر عمرہ کیے ہم احرام کھول دیں؟ ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جانور ہم ساتھ لے کے آئے ہیں، تو کیا بغیر عمرے کے ہم ان کو ذبح کر دیں؟ چنانچہ ان پر صدمے کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ یہ واحد واقعہ ہے جس کو حضور فرماتے تھے کہ صحابہ نے میرے کبھی کسی حکم میں پسو پیش نہیں کیا اس پر عمل کرنے میں، بلکہ لپکتے ہوئے عمل کرتے تھے. لیکن یہ ایک ہی واقعہ ہے کہ جب حضور نے باہر نکل کر حکم دیا کہ لوگوں احرام کھول دو، بال کٹوا دو، قربانیاں ذبح کر دو، ایک صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، سب سب جھکا کے بیٹھے تھے. صدمے کی ایک حیثیت تھی کہ ہلنے کے قابل نہیں. حسن میں سلمہ سے جا کر آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، ازواج مطہرات میں وہ ساتھ آئی ہوئی تھی، بڑی دانا خاتون تھی، اللہ نے عورتیں بھی آپ کو وہ دی کہ جو ایک سے ایک بڑھ کر دانا تھا. انہوں نے کہا حضور یہ نہیں ہے بات کہ وہ آپ کے احکام کی تعمیل نہیں کرنا چاہتے. باجیہ کے صدمے نے اس قابل چھوڑا نہیں. آپ جا کر اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر کے دیکھیں. چنانچہ جا کر جیسے ہی آپ نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلائی, صحابہ بے ساخت اٹھ کر بھاگے. وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے. اب تک تو انتظار تھا کہ شاید اس حکم کو واپس لے لیا جائے. لیکن اس وقت میں جو بات بتانے لگا ہوں کہ صدمے کی شدت میں بھی اور دل پہ جو کچھ کیفیت گزر رہی تھی صحابہ کے, وہی کیفیت اس عمر پر بھی تھی, بلکہ اس سے بڑھ کر, کیونکہ اللہ نے ان کو حمیت سے بہت بڑا حصہ دیا تھا. انہوں نے حضرت سے بھی باتیں کی اور حضرت ابو بکر سے بھی, اور حضور سے جس لب و لہجے میں بات کی تھی خود انہیں اس کا اس قدر دکھ تھا کہ زندگی بھر اس کے کفارہ ادا کرتے رہے, جانور ذبح کرتے رہے, عمرے کرتے رہے کفارے کے طور پر کہ اللہ مجھے معاف کرے میں نے حضور سے یہ سوال و جواب کیوں کیے. چنانچہ پہلے ابو بکر کے پاس گئے. وہ جانتے تھے کہ حضور کا اگر کوئی مزاج شناس ہے اور سیکنڈ تو کوئی آدمی ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے. چنانچہ ان پاس جا کر کہنے لگے کہ ابو بکر مجھے ایک بات بتاؤ, کیا ہمارا خدا سچا خدا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہے. تو کہا کیا ہمارے رسول سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہے. انہوں نے کہا کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہے. تو کہا پھر ہم یہ جھک کے صلح کیوں کریں؟ یہ حضور جھک کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا حضرت ابو بکر نے, حالانکہ پوری صحابہ کی جماعت اسی کیفیت میں مبتلا, لیکن وہ ایک واحد شخص ہیں جو فرماتے ہیں ایوہ الرجل, یہ نہیں کہا عمر یا کوئی آپ کی کنیت سے پکارا ہو, پیار سے بات کی ہو, یہ اس کا معنی. ابے یا جیسے ہم کہتے ہیں, ابے تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کے تسموں سے اپنے آپ کو باندھے رکھو, یہ ترجمہ اس کا, حضور کے جوتوں کے تسمے سے اپنے آپ کو باندھے رکھو اگر نجات چاہتے ہو, دیکھنا اس سے الگ ہو جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ. حضور نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہمارے لیے صحیح فیصلہ ہے, دیکھو ان سے ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش مت کرنا. یہ ہے مزاج شناس رسول کا مقام جو صحابہ سب کو حاصل تھا, لیکن اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق جو بات ابو بکر سمجھتے تھے وہ دوسرے سمجھتے تھے. لیکن جس طرح انہوں نے اسلام کی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا اخلاص کتنا تھا اور کس طرح وہ صرف اسی کو ترجیح بنا چکے تھے. اس کا صرف آپ اس واقعے سے اندازہ کریں کہ جب بیماری میں یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے تو آخری دن پوچھا گھر والوں سے آج دن کیا ہے؟ 13-14 دن بخار رہا, ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تھا, ایسا بخار چڑھا اترا نہیں. اور جب کسی نے کہا کہ آپ نے طبیب کو دکھایا ہے, فرمایا کہ ہاں دکھایا ہے. کہا کیا کہتا ہے طبیب؟ کہتا وہ کہتا ہے انی فاعل لما یرید, میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں. مطلب یہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہوگا. تو اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آج دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پیر کا دن ہے, دوشنبہ. فرمانے لگے مجھے امید ہے کہ آج شام تک میری وفات ہو جائے گی. یعنی حضور سے جو نسبتیں ہیں آپ کو, حضور کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ پیر کو. اور حضور کی عمر اس دن کتنی تھی؟ 63 سال کی. ابو بکر حضور سے 2 سال 3 مہینے چھوٹے تھے, اور 2 سال 3 مہینے آپ نے خلافت انجام دی ہے, اور ٹھیک 2 سال 3 مہینے جب آپ 63 سال کے ہوئے تو آپ نے انتقال فرمایا. فرمایا آج ٹھیک میں 63 سال کا ہو رہا ہوں تو آج میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا, کیونکہ میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ کسی کام میں بھی میں اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹنے نہ پاؤں. یعنی موت بھی آئی تو حضور کے قدموں میں, قدموں میں تو خیر آئی لیکن اسی دن جب حضور کو آئی. اس کے بعد پوچھا کہ یہ 2 سال 3 مہینے میرے گھر میں کوئی نئی چیز آئی ہو تو بتاؤ. نوجوانوں غور کرو، یہ ہمارے حکمران تھے اور آج بھی ہمیں حکمرانوں سے واسطہ. کہا میرے گھر میں خلیفہ بننے کے بعد کوئی نئی چیز آئی ہو تو بتاؤ. بتایا کہ ایک پیالہ، ایک چادر، ایک اونٹ جو بیت المال کا ہے لیکن وہ ہمارے لیے پانی بھی لاتا ہے، پر میں اسے بیت المال میں واپس کر دو. اور یہ 2 چیزیں جو میرے گھر میں نہیں آئی ہیں، کہا یہ عمر کے پاس بھیج دو کیونکہ اب وہ خلیفہ ہے. یعنی 2.25 سالوں میں جس آدمی نے کیسر و کسرا کے جبڑے میں ہاتھ ڈالا اور اسی کام کا پھر عمر نے مکمل کیا، آغاز تو آپ نے کیا، وہ بنیادیں فراہم کر دی کہ جس سے آگے بڑھ کر فاروق اعظم کی خلافت انجام دی جا سکتی ہے. اس کی مضبوط ساؤنڈ بنیادیں ابو بکر نے رکھی تھی. جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اس نے لیا کیا؟ ایک پیالہ اور ایک چادر، اور وہ بھی واپس کر دی. اور جب وہ پہنچی ہے عمر فاروق کے پاس تو ڈھائی مار کر روئے اور کہا ابو بکر تم پاک کے آنے والوں کے لیے معاملہ بڑا دشوار بنا لیا، کون چلے گا اس راستے پر؟ اور واقعی نے چل کے بھی دکھایا. پھر پوچھا کہ ان 2 سالوں میں نے تنخواہیں کتنی لی؟ کہا میرا کاروبار میری ضرورت کے لیے ناکافی نہیں تھا، لیکن صحابہ نہ مانے، شورا نہ مانی. انہوں نے کہا اگر آپ کاروبار کریں گے تو آپ پھر ظاہر خلافت کو پوری طرح سر انجام نہیں دے پائیں گے. کہا مجبوراً مجھے کاروبار چھوڑنا پڑا. تو بتایا گیا کہ آپ کو 6,000 درہم 2.25 سالوں میں دیا گیا، جو آج کا 1,500 روپیہ بنتا. کہا یہ آپ نے دیا ہے 6,500 درہم. فرمایا وہ جو میری فلاں زمین ہے وہ بیچ دینا، اور اگر اس پہ بھی پورے پیسے نہ ہوں تو میرے خاندان سے مدد لے لینا، بچے ہمت کرے وہ دے دے. تو کہا یہ تنخواہوں کے پیسے یہ پورے کر کے عمر کے پاس واپس بھیج دینا، میں حضور اور اللہ کے سامنے اس طرح کا چہرہ نہیں لے کے جا سکتا تو مجھے کہیں گے کہ اس امت کی خدمت تنخواہ لے کے کر کے آئے. پھر فرمایا تو ایک ہی خواہش رہ گئی ہے، کوئی خواہش نہیں ہو کہ میں حضور کے قدموں میں سو جاؤں. چنانچہ آپ کی قدر حضور کے ساتھ بنائی گئی اور اس قبر میں آج تک آپ مدفون ہیں. یعنی اندازہ کریں کہ زندگی بھی اتنی پائی، زندگی بھر ساتھ رہے. حضرت علی نے جو آپ کا مرثیہ کہا اس میں آپ نے پلٹ پلٹ کے یہ بات فرمائی کہ جب بھی حضور کبھی کو بات فرماتے تھے تو یہ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ میں فلاں جگہ گیا تو ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، فلاں جگہ سے نکلا تو ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، میں فلاں جگہ کھانے کھانے گیا تو دونوں دوست میرے ساتھ تھے، فلاں میں نے کام کیا تو وہ میرے ہمراہ تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی کہ حضور گئے ہو. ہاں یہ تو ہو سکتا کبھی عمر کو ساتھ نہ لیا ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ابو بکر کو ساتھ نہ لیا. آپ تنہائیوں کے بھی شریک تھے، خلوت و جلوت میں آپ ساتھ رہے، تو زندگی میں تو ساتھ رہے ہی تھے. اللہ نے مزار میں بھی آپ کو ساتھی بنا دیا. اب جہاں اللہ کے انوار برستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت پر، تو کیا ان دونوں ساتھیوں پر بھی رستے ہوں گے؟ یہ ہے وہ ایک مختصر سی زندگی جس کے کچھ احوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ورنہ وہ یہ تو اس کے لیے ان کو سفینہ چاہیے ان کے حالات کا کچھ مطلب استفسار کرنے کے لیے. اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی زندگی کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی ہمیں جذبہ عطا فرمائے جو جذبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.